اللهم اغفر لنا. سيدي وسندي محبي ومحبوبي ومرشدي ومولاي عارف بالله مجدد زمانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا.
چھوڑا کر غیر سے
ساتھ کو ہم سب پہ یا رب عام کر رکھنا، چھوڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا، خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر رکھنا، بفضل مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، بفضل مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو، کہ وقت خان پاہے تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اختر، تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اختر، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام سحر رکھنا، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام سحر رکھنا، تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اختر، مشغلہ ہے ذکر کا شام سحر رکھنا، ہم تن مشغلہ ہے ذکر کا شام سحر رکھنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے گا خبر رکھنا، کسی کے پاس نمبر ہے پوچھو کیا ہو گیا، وہ کاؤ کے اندر چلے جائیں گے، تین گھنٹے میں بھی کروں، تینوں مل کے کریں اکٹھے، سب کہیں گے کہ بزی آ رہا ہے، کروا لیتے ہیں، عجیب آدمی کہتے کھول دیا وہ تو کہہ دیا آگے کرنا، عجیب آدمی ہے، اب وہ تو کہا تھا کہ کھول دیا،
وہ تو دروازہ تو کھول دیا تھا نا، لائٹ وغیرہ
نہیں تھی نا، تو عجیب آدمی کیا ہو گیا، لائٹ نہیں، ان کے گھر والوں کو پریشانی ہو گیا،
گھر والے آپ سے پریشان ہو رہے تھے،
مرضی ہے ان کی، اب تو انہوں نے کھول دیا دروازہ، چلو خیر ٹھیک ہے، جیسے جو مناسب سمجھے وہ کریں،
السلام علیکم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، فرماتے تھے کہ یہ اللہ والا بننے کا خدائی منشور ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. یہ فرمایا کہ اللہ والا بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو ایمان اور دوسرا تقوی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بغیر مانگے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازش فرما دی ہے، تو یہ بہت زبردست انعام ہے جس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو لہب عبد المطلب، تو آپ جو ہیں نا ابو طالب، ہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہے نا، ابو طالب. تو کتنی آپ نے دعائیں کی ان کے لیے، اور کتنی محبت تھی ان کو آپ سے کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے آپ کی محبت میں، بھتیجے کی محبت میں. لیکن صرف اس چیز نے ان کو روک دیا کہ میرے قبیلے والے کہیں گے کہ میرے بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا، اس چیز نے ان کو روک دیا، ایمان نہ لا سکے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت محبت والے، محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، جان بھی دینے کو تیار تھے. اسی طرح تمام قوموں میں دیکھیں، بڑے بڑے لوگ، فرعون، حامان، قارون، شداد، کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کا کیا حشر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست دولت ہم کو عطا فرمائی ہے ایمان کی، کہ ایمان کی بدولت جو انسان اپنا ایمان سلامت دنیا سے لے جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، تو وہ انشاءاللہ قوی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ بخشا جائے گا اور سیدھا جنت میں چلا جائے. لیکن اگر کچھ سزا اس کو مقرر ہوئی بھی، تو ایک نہ ایک دن بہرحال وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو ایمان والا نہیں ہے، اس کا تو براہ راست جو ہے راستہ جہنم کی طرف ہے، اور جہنم ہی میں اس کا داخلہ ہوگا، جنت کی اس کو ہوا بھی نہ لگے گی. تو اتنی بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی عطا فرما دی ہے، ہمیں جنت کا ٹکٹ فری میں دے دیا ہے. نہ مانگا ہم نے، نہ کوئی مشقت کی، نہ ہم نے کوئی خرچ کیا، نہ ہم اس قابل ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دولت ہم کو عطا فرما دی. اب ایک کام اور کرنا ہے کہ وہ ہے تقوی اختیار کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور توبہ استغفار کرتے رہنا. کیونکہ گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ توبہ استغفار کرتے رہو، تو تم بھی اسی منزل پہ پہنچو گے جہاں ہمارے کاملین پہنچتے ہیں جو گناہوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. ان میں سب سے اول طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو بخشا بخشایا بنایا ہے. لیکن انبیاء کے بعد بھی ایسے اولیاء کاملین ہوتے ہیں جو خطاؤں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں, معصوم تو نہیں ہوتے, محفوظ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ خطا کرنا بھی چاہیں تو ان سے خطا نہیں ہوتی, کر نہیں پاتے وہ. اور پھر ایک طبقہ مستغفرین کا ہے. مفسرین نے لکھا ہے ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین, کہ مستغفرین جو استغفار کرنے والے ہیں توبہ استغفار کرنے والے وہ بھی متقین ہی کے منزل پہ پہنچیں گے, اسی طرح سے ہیں جیسے وہ متقی ہیں. فرمایا کہ متقی رہنا اتنا آسان ہے جتنا ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے, زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. اپنی پوری کوشش کر کے اپنی آنکھ کو, اپنی زبان کو, اپنے دل کو, اپنے کانوں کو, اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہ سے بچا کر رکھے, پوری کوشش کرتا رہے, یہی جستجو کرتا رہے کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو پائے, اور ارادہ یہ رکھے کہ جان بوجھ کر گناہ نہ کریں گے, اور اگر جان بھی چلی جائے تب بھی نہ کریں گے, یہ جذبہ رکھے. اب پھر بھی اگر گر پڑے گناہ کر بیٹھے تو پھر اس کے لیے خدا تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا راستہ رکھا ہے کہ تم استغفار کے ذریعے, ہمارے دو دروازے ہیں, ایک کاملین کا اور ایک تائبین کا, تم اگر کاملین نہ ہو سکے تو تائبین کے دروازے سے ہم تک پہنچ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ جس طرح باوضو رہتا ہے انسان ہر وقت کہ استنجا وغیرہ ہو گیا, وضو ٹوٹ گیا پھر دوبارہ استنجا کر لیا, یا کوئی خون نکل آیا, یا اور کوئی ایسی ناقض وضو مسئلہ پیش آ گیا کہ جس سے وضو ٹوٹ گیا, تو دوبارہ وضو کر کے پھر باوضو ہو جاتا ہے, ہر وقت وہ باوضو رہتا ہے. اسی طرح سے اگر خطا ہو جائے تو توبہ کر کے استغفار کر کے وہ پھر سے متقی ہو جاتا ہے, اور جیسی اس کی توبہ ہوگی ویسا ہی اس کا درجہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلندی فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ التائب من الذنب کما لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے کی شرائط تو معلوم ہے کہ ایک تو یہ کہ ندامت ہو, دوسرے یہ کہ اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے. گناہ کے کرتے ہوئے استغفار قبول نہیں ہے, گناہ کو فوراً چھوڑ دے, ندامت اختیار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ آئندہ ہرگز ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا, چاہے پھر دوبارہ وہ گناہ ہو جائے لیکن پھر توبہ کر لے تو پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی, بلکہ توبہ کرنے سے انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا رہتا ہے. ایک حدیث پاک کی روایت ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کہ گناہگاروں کی سسکیاں جو چپکے چپکے اللہ سے مناجات کرتے ہیں, اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں, سسکیاں نکل جاتی ہیں, یہ سسکیاں اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کرنے سے زیادہ محبوب ہیں. بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے توبہ اور استغفار کرنا, اور اگر دن بھر کے گناہوں پر دو رکعت پڑھ کر استغفار کر لیا کریں, جیسا کہ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو رکعت اگر عشاء کے فرض کے بعد اور وتر سے پہلے دو یا چار رکعت اگر پڑھ لی جائیں تو اس میں تینوں نیتیں کی جا سکتی ہیں, اور تہجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور توبہ و استغفار کی نیت بھی کر سکتے ہیں, صلاۃ توبہ کی اور صلاۃ حاجت بھی, اس میں کوئی حاجت بھی مانگ سکتے ہیں نجائز ضروریات کے لیے. تو یہ ایک ٹکٹ میں تین مزے ہو گئے, تہجد گزاری کا بھی انعام ملا, تہجد گزاروں میں ہمارا نام آ گیا, اور اسی طرح سے توبہ و استغفار صلاۃ توبہ بھی اس میں ہو گئی کہ نماز پڑھ کر جو چیز مانگی جاتی ہے اس میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے, اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے, اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے بندے کو قرب زیادہ ملتا ہے, تو جب جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے دعا اسی طرح سے قبول ہوتی ہے. اور تیسری چیز کہ ہم تو ظاہر ہے حاجتوں کے بندے ہیں, ہمیں کس قدر حاجتیں ہماری ہیں, صبح و شام جائز حاجتیں مانگ لے, دنیا بھی مانگ لے, کھانا بھی مانگ لے, رزق میں وسعت بھی مانگ لے, کوئی پریشانی ہے اس کے لیے بھی مانگ لیں. تو یہ استغفار کر لینا جو ہے یہ سمجھ لو کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ون ڈے ڈرائی کلیننگ سروس ہے, روزانہ کے روزانہ سیم ڈے سروس ہے یہ, کہ دن بھر کے جتنے گناہ ہوئے وہ یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لے پھر پاک صاف ہو جائے. کس قدر عجیب معاملہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مایوسی کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں. ایک حدیث پاک کی روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے, مثال کے طور بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے کہ وہ اپنی سواری اور اس پہ خوب سامان لدا ہوا کھانا پینا ایک صحرا کے اندر بھٹک گیا اور اس کی سواری اچانک سے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, غائب ہو گئی, اور بیابان ہے بالکل, نہ کہیں پانی نہ کوئی درخت نہ سایہ, بہت پریشان ہو گیا اور اب اس کو امید ہو گئی کہ اب میرا تو یہاں پر انجام ہو چکا ہے تمام, اب یہیں پر میری جو ہے لاش سڑ گل کے ختم ہو جائے گی یا مجھ کو گرد نوچ کر کھا جائیں گے. بہت ہی غمگین لوٹ کر اپنی جگہ جہاں سے چلا تھا وہاں آ کر لیٹ گیا کہ اب تو میری موت یقینی ہو گئی. انتہائی غم کی حالت میں وہاں آ کے لیٹ گیا, مایوسی اور غم کی حالت میں. اچانک دیکھتا ہے کہ پھر وہی سواری اور سامان وغیرہ کے ساتھ وہ وہاں موجود ہوئی. تو اس قدر اس مایوسی تھی تو یہ سواری دیکھ کر اس قدر خوش ہوا کہ غلبہ حال ہو گیا اس کے اوپر, اور بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے چیز مل گئی اور تو میرا خدا, تو کہہ الٹا کہہ دیا اس نے کہ اے خدا تو میرا بندہ میں تیرا خدا, خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ نکل گیا. تو یہ تمثیل جو ہے مثال, یہ اس خوشی کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ کس قدر وہ خوش ہوگا کہ غلبہ حال میں الٹا کہہ دیا. تو اس فرمایا حدیث پاک میں روایت ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور شیطان اپنے سر پر خاک ڈالے بھاگتا ہے کہ جل جاتا ہے, بالکل بہت یہ حسد سے جل جاتا ہے کہ پہلے جو اس کا مرتبہ تھا ظالم کا مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا توبہ کی برکت سے. اور فرمایا کہ مرکب توبہ عجائب مرکب است, تا فلک تازت بیک لہجہ سے پست. توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ زمین پر ہے لیکن جو ہے پہنچا ہوا ہے آسمان پر, توبہ کی اور آسمان پہ پہنچ گیا. یہ ایک لہجے کے اندر یہ اس کی جو ہے اللہ کے یہاں درجہ بلند ہو گیا. کہاں سے کہاں, ابھی تو گناہگار تھا اور ابھی یہ تائب ہو کر متقی ہو کر اللہ والا بن گیا, اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. تو عجیب توبہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی ہے. پھر تو فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں, بس یہ دو چار کام ہم کر لیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر لیں کہ ہم گناہ نہ کریں, گناہ سے بچ جائیں, اور طاعت جو فرائض واجبات اور سنن موقعہ ہیں اس کو حسن و خوبی کے ساتھ ہم ادا کریں جتنا ہو سکے, اور دوسرے یہ کہ اپنی خطاؤں پر رونا, استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. بس ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, چلو کوئی بات نہیں, گرتے گر رہے ہیں تو اٹھ کے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں, تو انشاءاللہ راستہ طے ہوتا رہے گا اور خدا تعالیٰ اسی طرح سے منزل مقصود پہ ایک دن ہمیں پہنچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی یہ ملفوظ ہمارے حضرت بہت بیان فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, کہ اللہ والوں سے جو جڑا رہتا ہے اور ان سے جو اپنی اطلاع اور اتباع اور اصلاح کا تعلق رکھے رہتا ہے چاہے جس درجے میں بھی ہو, جتنا اچھا تعلق ہوگا اتنا اچھا انشاءاللہ تعالی اس کا حشر ہوگا, لیکن اولیاء اللہ سے تعلق کی برکت سے خدا تعالیٰ جو ہے بندے کو اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں, چاہے اس کی محبت کمزور رہی ہو, اعمال میں کمی رہی ہو, گناہوں میں جو ہے بیچارہ گر جاتا ہو, پھر توبہ کرتا ہے پھر گر جاتا ہے, لیکن آخر میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے. فرمایا کہ آخر میں یہ بیان کیا کہ کبھی تو دبا لے, یعنی انشاءاللہ تعالی آخر میں تو ہی نفس کے اوپر غالب آ جائے گا اور انشاءاللہ اللہ والا ہو کر ہی دنیا سے جائے گا. یہ اولیاء کرام کی برکتیں ہوتی ہیں, ان کا اکرام ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا کو ان سے تعلق ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ان سے اور ان کو لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, دونوں طرفہ معاملہ ہے. تو خدا تعالیٰ پھر اپنے اولیاء کے اکرام میں ان کا بھی کام بناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے مشائخ کی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کسی بھی محرومی سے حفاظت فرمائے, اور ہم کو منزل مقصود پر پہنچائے, ہم سب کو جذب فرما لیں, اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی انتہا عطا فرما دیں, ہمارے بچوں کو بھی عطا فرما دیں, ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرما دیں, اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما دیں. تو دو کام کرنے ہیں, اور ایک کام ہمارا الحمدللہ بن چکا ہے کہ ایمان والے ہم ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور بس اب تقویٰ کی محنت کرنی ہے. تو اس کا طریقہ بتلا دیا کہ پوری کوشش کرنی ہے کہ نہ آنکھ سے گناہ ہونے پائے, نہ زبان سے گناہ ہونے پائے. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ آنکھوں کی حفاظت پھر بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن زبان کی حفاظت کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بیچاری بظاہر تو اس میں ہڈی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اسی لیے یہ پھسل جلدی جاتی ہے. لو تھوڑا ہے کہ کبھی ادھر پھسل گیا, کبھی ادھر پھسل گیا, کبھی جھوٹ بول دیا, کبھی غیبت ہو گئی, اور کبھی کسی کو تانا دے دیا. میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس میں بہت گناہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کے دل کو توڑ دینا. خصوصاً مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کریں, ان کی دل جوئی کیا کریں, ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں, ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کی جائز فرمائشوں کو جہاں تک استعداد ہو پورا کر دیا کریں. اگرچہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فرمائش کیا کریں, یہ نہ ہو کہ وہ بیجا فرمائشیں اور جو ہے وہ فضول خرچیوں کے اوپر مجبور کریں, نمود و نمائش اور دکھلاوے کی چیزوں پر خرچ کریں تاکہ شوہر کو تنگی ہو. تو اس طرح بھی تکلیف پہنچانا, میں آج کل جو بہشتی زیور صبح پڑھ رہا ہوں اس میں تو اس قدر برائیاں لکھی ہوئی ہیں, تو میں تو ان کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں تاکہ خواتین جو ہیں کہیں بھاگ نہ جائیں, وہ کہیں کہ ارے بابا توبہ, یہ تو واقعی بہت برائیاں ہمارے اندر ہیں, بابا کیا ہوگا, کہیں مایوس نہ ہو جائیں. میں تو مختصر کر کے سنا رہا ہوں اس کو سیدھا سیدھا مضمون, تو لیکن اس میں سب باتیں یہ برائیاں لکھی ہوئی ہیں کہ عورتیں کس طرح سے کس کس طرح سے مردوں کو دکھ کرتی ہیں, تنگ کرتی ہیں. پھر آخر کار بازے اس میں اسی میں بہشتی زیور میں لکھا ہے, پھر آخر بیچارے یہ شوہر بازے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر گھر باری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, یا کہیں دوسرے کوئی شادی کر لیتا ہے, کوئی کچھ کر لیتا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے, عورتوں کے اندر جو ہے یہ سمجھ اور عقل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو ستائیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. گھر میں ہر وقت ایک جنگ کی کیفیت ہوگی, اور گھر کے اندر جو ہے وہ ناچاکی ہوگی, تو میں نے ہوگی, بچوں پہ بھی اس کا برا اثر پڑے گا, حاصل تو پھر بھی کچھ نہ ہوگا. اس لیے کہ جو شوہر کی کمائی ہے وہ ان باتوں سے, جھگڑے فساد سے تو کوئی نہیں اس میں برکت ہوگی, بلکہ اس میں اور تنگی ہونے کا خطرہ ہے. تو جو چیز ہمیں مل جائے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, کیونکہ دنیا عارضی ہے اور ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں. تو میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے, خوشی بھی عارضی ہے, فراخی بھی عارضی ہے, وسعت بھی عارضی ہے, غمی بھی عارضی ہے, سب چیز ہی تو یہاں کی عارضی ہے. تو یہاں سے جی کا لگانا کیا, اور یہاں کی تنگی سے کیا گھبرانا, یہاں کی غمی سے کیا گھبرانا, یہاں کی وسعت سے کیا بڑے بڑے خوشیاں کی تمنا کرنا, بڑے بڑے اپنے ارادوں کی تکمیل کی تمنا کرنا, کیا فائدہ ہوگا اس کا. آخر کار تو پھر بغیر کچھ لیے یہاں سے سوا اعمال کی کرنسی کے ہمارے ساتھ کچھ بھی تو نہیں جائے گا. تو یہ جھگڑے کر کے اپنے گھر کے ماحول کو خراب کرنا, اور جو ہے شوہر کو تکلیف دینا, تکلیف پہنچانا, اسی طرح سے بعض مرد جو ہے وہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں, طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے ہمیشہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. جب بولیں گے کڑوائی بولیں گے, جب بولیں گے خنجر گھونپ دیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آنکھ کی حفاظت تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں خوب اس کی کوشش اور محنت جاری ہے, اور بہت سے احباب نے الحمدللہ یہ اسمارٹ فون کو بھی ترک کر دیا ہے, اور خود ہی ان کا دل کہتا ہے کہ ہم بہت سکون سے ہیں. تو دنیا تو دیکھو کافر کی بھی گزر جائے گی زندگی, فاجر کی بھی گزر ہی رہی ہے, مومن صالح کی بھی گزر جائے گی. جس نے اپنے آپ کو مقید کر لیا خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ, بس وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی زبان کی بھی بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زبان سے بہت گناہ کر ڈالتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی ہونا مشکل ہے. غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تانا بھی ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، بے تصدیق کے بعد آگے بڑھا دینا ہے، قیاس آرائیاں کرنا ہے. ابھی یہ ہمارے یہاں بجلی بند ہے، صبح سے کئی لوگ مل چکے ہیں تو وہ کے ای ایس سی کو، ہمارے ادارے کو، ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے لڑائی جھگڑے بھی دو تین جگہ دیکھے ہم نے، لیکن سب قیاس آ رہے ہیں. اب بےچارے یہ مزدور لوگ ہیں، یہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو فیصلے والے لوگ ہیں وہ تو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو کرنا بھی ہے تو بھائی وہاں جا کے شکایت کرے یا وہاں جا کے پوچھے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن بےچارے مزدوروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور آتے جاتے لوگ اپنے اپنے قیاس کے مطابق بات کر رہے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں اس میں صداقت ہے بھی یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تصدیق کے بغیر بات کو آگے بڑھائے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے زبان کو بھائی سوچ سمجھ کے استعمال کریں کہ ہم سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، غیبت نہ ہو جائے، اور کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ دل کو تکلیف دینا، مومن کو اذیت دینا، یہ حرام ہے، تو اس سے بہت بچنا ہے. اور دل کے گناہ، دل کو بھی اپنے اللہ کے سوا ہر غیر سے خالی کرنے کی محنت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دل کو تمام غیر سے خلاصی نصیب فرمائے، خالص یہ دل اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کی محبت اس کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دین کی محبت ہو، اور بلا شبہ والدین کی، بیوی بچوں کی بھی محبت ہو، مگر غالب اللہ کی محبت ہو. اور جو محبت اپنے رشتہ داروں سے، والدین بیوی بچوں سے ہو، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب جو حدیث پاک ہے، اچھا اس کا دوسرا جز آیت کا، وکونوا مع الصادقین، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو تکرار ہے میرے سبق کی، کہ اللہ والوں سے ہی یہ دولت مل سکتی ہے، کہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی بھی جو ہے گارنٹی یہی ہے، ذریعہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ سے جڑے رہنا، اللہ کے پیاروں سے جڑے رہنا. ورنہ خدا نخواستہ خاتمہ بھی خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے سے تعلق اور ان کی صحبت میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. یہ بڑی دولت کی چیز ہے، نعمت عظمہ ہے اولیاء اللہ سے تعلق اور ان کے سلسلے میں داخل رہنا، اور ان کے ساتھ اصلاح و اطلاع و اتباع کا تعلق رکھنا. یہ دائرہ ایمان سے انشاءاللہ خارج نہیں ہوگا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے پوری، اور ایسا ہی جو ہے مشاہدہ بھی رہا ہے. تو یہ کونوا مع الصادقین کا اہتمام، نیک صحبت کا اہتمام، اور نیک صحبت میں جو ہے محض آنا جانا نہ ہو بلکہ اطلاع اور اتباع کا بھی تعلق ہو، کہ اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام عیوب کی اصلاح بھی فرما دے. اب یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں فرمائی ہیں. میرے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو 9 سیکنڈ کا واز کہتے تھے. حضرت نے بعض بیان میں جب یہ حدیث پاک سنائی پڑھ کے، تو لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی گھڑیاں دیکھ لیں، سیکنڈ کی سوئی دیکھ لیں، اور بعض لوگوں نے دیکھا، حضرت کی کرامت ہے کہ واقعات 9 سیکنڈ میں حدیث پاک حضرت نے پڑھ کے سنائی. تو فرمایا کہ دیکھو، انجیکشن چھوٹا سا ہوتا ہے اور چند سیکنڈ میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے بخار اتر جاتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ بھی سمجھو 9 سیکنڈ کا ایک انجیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگا دیا کہ اگر اس پہ ہمارا عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا ہی پار ہو جائے گا، کام سارا بن جائے گا. فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مبتدئ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ آخری نماز جب آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ اب تو بس اس دنیا سے ہماری رخصتی کا وقت ہے، تو اور آگے جو ہے حساب کتاب کا معاملہ ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، تو خوب اہتمام کے ساتھ گڑ گڑا کے وہ نماز پڑھے گا، خوب احتیاط کے ساتھ نماز پڑھے گا، سنت کی آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھے گا. تو یہ نماز کو درست کرنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا، کہ نماز پڑھتے وقت اگر ہم یہ استدلال کر لیں کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو، پھر ہمیں نماز کا موقع نہ ملے، تو خوب آداب کی رعایت کے ساتھ اور استعذار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں. اور اس میں یہ بھی نصیحت خود بخود آ گئی کہ معلوم نہیں ہمارا بلاوا کب آ جائے, تو اب زمین پہ اس طرح رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں. اور دوسری اس میں نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی زبان کے متعلق عرض کی کہ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا, کہ ایسی بات نہ کہو کہ کل کو تم کو اس پہ معذرت کرنی پڑے, شرمندگی اٹھانی پڑے. اس میں دونوں باتیں ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی بات نہ کریں جو کل کو غلط ثابت ہو, یا کوئی کہے کہ صاحب آپ نے کیا بات کہہ دی, یا آپ کو کہہ کے افسوس ہوا کہ بھائی ہم نے بڑے تلخ الفاظ کہہ دیے اور غلط بات کہہ دی, ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ بھی ہے, اور یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہم آج جو بات کہہ دیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول کیا ہے میاں الا لدیہ رقیب عتید, کہ کوئی لفظ جو ہے وہ مفہوم آیت کا کہ کوئی لفظ انسان ایسا نہیں نکالتا جس پر نگران فرشتے مقرر نہ ہو, سب چیز لکھتے رہتے ہیں. تو کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ مقدمات زبان کے آ جائیں کہ تم نے فلاں کو ایسے کہا تھا فلاں کو ایسے کہا تھا, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس میں زبان کا جو ہے احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر مار رہے تھے اور اس کو کہہ رہے کہ آج میں جس گڑے میں کچھ اس طرح کی مفہوم ہے کہ آج جو کچھ یہ سب خطائیں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں اس کا سبب تو ہی ہے. اور ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے زیادہ ڈرا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کے فرمایا کہ اس سے ڈرا کرو, یعنی زبان کو جو ہے یہ اس کے استعمال سے بہت محتاط رہنا چاہیے. اور طریقہ اس کا یہی ہے, دو چیزیں دو الفاظ حکیم الامت نے فرمائے ہیں, تأمل اور تحمل. تأمل یعنی جو بولنا چاہے ذرا تأمل کرے, ٹھہرے تھوڑا سا اور تحمل کرے کہ اگر کوئی جذبات ہوں, غصہ ہے یا اور کوئی جذبات ہوں, اس کو پہلے قابو میں کر کے پھر بولے. تأمل اور تحمل, انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کوئی کام بھی کرنا ہو تو انہی اصولوں پہ کرے, تأمل کرے تھوڑا سا کہ سوچ لے کہ کہیں یہ مرضی الہی کے خلاف تو نہیں ہے, اور تحمل کرے کہ اپنے نفس پر غالب رہے, یہ نہ ہو کہ نفس کی خواہش پر جو ہے وہ عمل کر بیٹھے. حکیم الامت کا ایک اصول اور یہ فرمایا کہ طبیعت پر شریعت کو غالب کرو, طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو. طبیعت پر پہلے عقل, طبیعت چاہ رہی کوئی چیز کو تو اس پر عقل کو غالب کرو, عقل سے سوچو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور پھر جب اگر دل سے جواب آئے کہ بھائی ٹھیک ہے تو اب پہلے اس کو شریعت کے قانون میں تولو کہ یہ شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. سبحان اللہ, طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو, یہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخری نصیحت بھی تیسری جو ہے اس کے اندر بہت زبردست نصیحت ہے اور بہت ہی جو ہے کام کی نصیحت ہے. فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ, یہ بڑی برائیوں کی جڑ ہے کہ دوسروں پر نظر رکھنا کہ دوسرا کیا کھا رہا ہے اور کیا کما رہا ہے اور کہاں پہنچ گیا ہے, کتنے بنگلے ہو گئے ہیں, کیا پہنا ہوا ہے, کتنا زیور لدا ہوا ہے, کیسا کپڑا پہنا ہوا ہے, کیسے جوتے پہنے ہوئے ہیں, کیسے مکان میں رہ رہے ہیں. اس چیز نے انسان کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, عذاب میں. یقین جانے کہ اگر انسان اپنی نعمتوں کو سوچتا رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو یقین جانے کہ جنت کا مزہ ہے, اور اگر دوسروں کو دیکھتا رہے کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ ایسے رہ رہے ہیں, ایش و عشرت سے رہ رہے ہیں, تو نہ تو وہ چیز اس کو ملے گی اس طرح رونے گانے سے, کیونکہ اس کے مقدر میں نہیں, مقدر میں ہوتی تو اللہ اس کو دے دیتے, اس طرح رونے گانے سے چلانے سے وہ چیز ملے گی نہیں. غمگین رہنا اپنا ہی نقصان ہے اور جو ہے فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور الٹا ناشکری کا گناہ ہوگا اور انسان پریشان اور عذاب میں رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وأجمع الإياس مما في أيدي الناس, کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے اپنی امیدوں کو قطع کر لو, جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنی امیدوں کو قطع کر لو, ورنہ ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے کہ کس طرح ہم اس درجے کو پہنچ جائیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک جنگل پورا سونے اور چاندی کا بھرا ہوا ہو تو وہ دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا, دو جنگل ہو جائیں تو وہ تیسرے جنگل کی خواہش کرے گا، سونے چاندی سے بھرا ہوا. اور فرمایا کہ پھر انسان کا پیٹ تو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی قبر میں ہی چلا جاتا ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنا آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے جس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہو، کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے. اتنا پیارا اور سادہ شعر ایک بزرگ فرما گئے کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، سنے تو صحیح، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. کوئی بات نہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انسان ایک سفر میں ہے، اسٹیشن پر ٹرین رکی، وہاں چائے کیسی ملتی ہے، جوشاندے کی طرح ملتی ہے، پکتی رہتی ہے، اس کو چائے تو کہنا جو ہے جرم ہوگا، لیکن بہرحال وہ چائے کہلاتی ہے. اور پھر انسان اس خیال سے پی لیتا ہے کہ بھئی چلو گھر پہنچ کے اچھی والی پی لیں گے، ذرا راستے میں ایسی ویسی چائے ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو کام دے گی، چلو نزل زکام سے ہی بچ جائیں گے، ٹھنڈی ہوا سے بچ جائیں گے، تو پی لیتا ہے. تو بس اس طرح سے اپنی زندگی کو ہم گزار لیں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں خوش رہنا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس طرح سے کہ اپنے ذرا نیچے تو دیکھیں کہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، بے چھت کے رہ رہے ہیں، کس کس طرح سے رہ رہے ہیں، مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں، اور سڑکوں پر لوٹ رہے ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں. کچھ تو ہم سوچے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے، کوئی اختیار تھا ہم کو؟ رزق پر کسی کا بھی اختیار نہیں، حقیقی اختیار اللہ ہی کو ہے، کسی چیز پر بھی انسان کو اختیار نہیں، انسان اتنا عاجز اور مجبور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہم پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا پہنایا چھت دی، کتنی نعمتیں ہیں ایمان کے بعد، عافیت کے بعد کتنی نعمتیں ایسی ہیں، کیونکہ ایمان سے بڑھ کے تو کوئی دولت ہی نہیں ہے، نعمت ایسی کوئی اس سے بڑھ کے ہے ہی نہیں، اور اسی طرح ایمان کے بعد عافیت کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے کس قدر اچھا ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، امن سے رکھتے ہیں، سینکڑوں بلائیں آتی رہتی ہیں ہم پہ، وہ ہمیں نظر تو آتی نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو ٹالتے رہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم میں چھوٹے بچے دودھ پیتے نہ ہوتے اور بوڑھے لوگ نہ ہوتے اور مویشی نہ ہوتے تو خدا کا عذاب تم پر پتھر کی طرح برستا. اگر پتھر کی طرح عذاب برسنے لگے ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری ناشکریوں کو معاف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین نصیحتیں فرمائیں کہ ایک تو نماز جب پڑھو تو اس طرح استغفار سے پڑھو کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو، اور دوسرے یہ کہ ایسا کلام نہ کرو جس پہ تمہیں کل کو شرمندگی ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخرت کے اعتبار سے، اور اس کا طریقہ تأمل اور تحمل ہے. اور تیسری بات، تیسری بڑی مقام کی نصیحت، قیمتی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس دور میں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ جب سے یہ موبائل، ٹچ موبائل اور یہ کیبل وغیرہ تو اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں ہی رکھے کہ ان کے اندر جو ہے اس قدر معلومات اور اس قدر نیٹ کے اوپر اتنی چیزیں بک رہی ہیں اور اتنا ایک وہ لاکھوں کروڑوں آئٹم اس کے اندر آ گئے ہیں کہ اکثر لوگ تو پاگل ہی مجھے لگتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ ہر وقت وہ اس پہ لگے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ مقروض ہو چکے ہیں کیونکہ وہ کریڈٹ پہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کریڈٹ پہ منگا لیتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ پھر اب عورتیں ہیں زیادہ تر یہ کام کرتی ہیں تو پھر وہ مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ لاؤ اتنا پیسہ ہمیں یہ چیز منگائی لی ہے ہمیں تو دینا ہے. تو اب یہ پریشانی کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ بن چکا ہے کہ اس سے جو ہے انسان اپنے معیار پر راضی نہیں ہے، نہیں ہمیں اس پہ نہیں، ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے، اس کو تجویز کہتے ہیں. تجویز، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری پریشانی کی جڑ تجویز ہے، کہ اپنی تجویز لگانا کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہمارے اس بندے کو ایسے رہنا چاہیے، اس بندے کو ایسے رہنا چاہیے، اس بندے کو ایسے رہنا چاہیے. تو ارحم الراحمین جو فیصلہ کر دے کہ ہمارے اس بندے کو ایسے رہنا چاہیے، پھر کسی کو جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنی تجویز لگائے کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے. یعنی احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے مقابلے پر گویا نعوذ باللہ یہ اتر آیا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسے رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں، ہم یہ پسند نہیں ہے، ہم تو ایسے رہیں گے. بس یہ عذاب کی صورت ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز ایک دانہ، ایک ایک دانہ جو مقدر میں لکھا ہے اس کے آگے نہ پیچھے بالکل بھی نہیں ہوگا. تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا, وہی ملے گا. لہذا اپنے آپ کو پریشان کرنا سوائے اپنا نقصان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. تو لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے اس کو نہ دیکھے, اپنی نعمتوں کو سوچا کرے. فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. نیچے دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کا شکر نصیب ہوگا دنیا کے معاملے میں, اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو گے تو نیکیوں کا شوق ہوگا, جو کامیابی کا راستہ ہے, جو اچھا راستہ ہے, بھلا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے. میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں جنت دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. جلدی جلدی جنت کی آبادی کو ہم بڑھا لیں. چھوڑو یہ عارضی چیزوں کی فکریں فنا ہونے والی. ہاں کماؤ کھاؤ اچھا کھاؤ, یہ تو کوئی منع نہیں کر رہے, لیکن ان کی فکریں کرنا اور اس کا غم لگا لینا اور اس کی جستجو میں دن رات ایک کر دینا اور اپنے دین کو کھونا, یہ منع ہے. تو جنت کو جلدی جلدی آباد کر لو, وہاں چل کے انشاءاللہ تعالی مزہ ہی مزہ ہے, ایسی ایش ہے, رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں. تمام نعمتیں اس قدر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جنت نعمتوں سے پر مکان ہے, پر ہی پر ہے. یعنی اتنی ان گنت نعمتیں ہیں اور ان گنت لذت ہے اور ایسی ایسی نعمتیں جن کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. ایسی ایسی نعمتیں خدا تعالی نے وہاں ہمارے لیے جمع کر رکھی ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کے اندر جو عیوب ہیں, ظاہری عیوب کو بھی باطنی عیوب کو بھی اللہ تعالی پاک فرما دے, اور ہمارے قلوب کو مزکا مصفار مجلا بنا دے. تمام غیر سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المطیطیا وخدمتهم ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط اللہ شرارها علی خیارها. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ تکبر سے چلیں گے اور فارس اور روم کے بادشاہوں کی اولاد ان کی خدمت کرے گی تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو بھلے لوگوں پر مسلط کر دے گا. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے یہ خبر آئندہ کی دی اور پھر امت نے اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھا کہ شہر فارس اور روم فتح ہوئے اور ان کے اموال قبضے میں آئے اور ان کی اولاد کو خدمت گزار بنایا گیا. پھر حق تعالی نے مسلط کیا بنی امیہ کو بنی ہاشم پر اور انہوں نے پھر جو کچھ کرنا تھا سب کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں ہیں. مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ یا تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. مہر بہت سے لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں. مہر جب مقرر ہو گیا تو اس کا دینا ضروری ہوتا ہے, اور اچھا یہ ہے کہ مہر کو جلدی دے دینا چاہیے ورنہ آگے کیا حالات ہوں کچھ پتہ نہیں. بہرحال مہر کو دینا ضروری ہوتا ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعہ معراج شریف میں جب بیت المقدس میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ اور ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا، کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں۔ پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف درست کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں، سو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم نے روایت کیا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور میں ان کا امام بنا۔ اور ابن عباس سے یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اور بیہقی میں ابو سعید سے اس طرح روایت ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملائکہ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرما دے کہ بہت ہی اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے اپنے رب کی ثنا کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتوب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔